لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے فرمایا کہ نور ایمان کو کامل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ یہ سوچتا رہے کہ اس نے کل کے واسطے کیا سامان کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے، جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ استغفار کریں، جو بات کہے سوچ کر کہیں، جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچیں، مراقبات کریں بالخصوص مراقبہ موت، اور اگر موت کو سوچنے سے کسی کا دل گھبراوے تو حیات کو سوچیں، جس حیات سے ابھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے، بہت لذیذ بھی ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ بھی ہے. پھر خیال کرے کہ یہ چیزیں جب ملیں گی، جب میں خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا، اس سے رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ نور ایمان کو مکمل کرنے کا طریقہ ذکر و فکر ہے، یعنی سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو سوچنا، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا، اور اللہ جل جلالہ کے جلال و جمال اور کمال کو سوچنا، اور یہی وہ بات ہے جو پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری سوچ وچار، خواہشات، جذبات، امنگیں، جو کچھ ہیں وہ دنیا کی لذتوں راحتوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور دن رات ہمارے دماغ کی سوئی انہیں کی طرف گھومتے رہتی ہے. کون سے کام سے زیادہ لذت حاصل ہو, کون سے کام سے زیادہ راحت ملے, کون سے کام سے میری لوگوں میں شہرت ہو, کون سے کام لوگوں کو پسند آئے, تعریف ہو. بس اسی ادھیڑ بن میں ہمارے شب و روز گزرتے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت سے غفلت رہتی ہے, آخرت سے غفلت رہتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور اس وقت کیا حال ہوگا. اس کا خیال بہت شاذ و نادر لوگوں کو آتا ہے. سوچ کا رخ بدلنا اس کو دنیا سے آخرت کی طرف پھیرنا, مخلوق سے خالق کی طرف پھیرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمال و جمال, جمال و جلال, اس کے کمال, اس کی طرف پھیرنا, یہ مقصود ہے. اور اسی سے ایمان کا نور کامل ہوتا ہے. اور حاصل یہ ہے کہ غفلت کی زندگی جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو کر جو زندگی گزر رہی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے آباد کیا جائے. اور کہنے کو تو میں نے کہہ دیا اور سن بھی لیا, لیکن اس پر عمل جو ہے وہ اپنی سوچ کے رخ بدلنے کا عمل, یہ مسلسل مشق چاہتا ہے, ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا. کہ پہلے دن آدمی کی سوچ ساری ساری اللہ تعالی کی طرف پھر جائے, ایک دن میں نہیں ہوتا. کرتے رہنے سے, مشق کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کا استحضار کرتے رہنے سے, ہر چیز کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے رہنے سے رفتہ رفتہ یہ عادت بن جاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و فکر انسان کے دل میں سما جاتا ہے. اور اس کا راستہ یہ ہے, سب سے اہم چیز جس سے یہ دولت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر کی, وہ محبت ہے. اللہ جل جلالہ کی محبت, جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو دل و دماغ پر وہی چھایا رہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, جس سے محبت ہوگی اس کے خیال آتے رہیں گے, اس کا تذکرہ آدمی کو اچھا لگے گا, اس کا دھیان اچھا لگے گا, اس کے تصور کا تصور اچھا لگے گا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اسی کا ذکر و فکر ہوتا ہے انسان کے دل و دماغ. اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کام میں لگ بھی گیا تو پھر دوبارہ لوٹ کر ادھر ہی آ جاتا ہے. دنیا کی محبتوں میں, فانی محبتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ دل دماغ کے اوپر وہی تصور چھایا رہتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے, جس کی انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ دل و دماغ پر چھائی جاتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت کا رخ اپنی طرف عطا فرما دے ان سے محبت ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا کرے. وہ محبت عطا ہو جائے تو پھر دھیان بھی انہی کا رہے گا, تصور بھی انہی کا رہے گا, سوچ بھی انہی کے متعلق ہوگی, تذکرہ بھی اسی کا ہوگا. تو اصل چیز اللہ جل جلالہ کی محبت ہے, اور اس محبت کو حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں, وہ ذکر کرتا ہوں. اللہ تبارک بزرگوں سے سنے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیں. پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان. کیا کیا نعمتیں اس نے مجھے عطا فرما رکھی ہیں, صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سامان راحت رکھے ہیں, کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, کس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں, کس طرح میری زندگی کے سانس چل رہے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کی مشین بنائی ہے, وہ کس طرح کام کر رہی ہے, کیا مجھے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ غذا عطا فرما رہے ہیں, رزق دے رہے ہیں, کیسے کیسے کیسی کیسی خوشیاں مجھے عطا فرماتے ہیں, کیسی کیسی راحتیں. تب ان نعمتوں کا جب آدمی سوچنے کا عادی بن جائے کہ یہ بھائی یہ نعمت ہے جو مجھے حاصل ہو رہی ہے, اللہ جل جلالہ کی عطا ہے, تو اس سے خود بخود منعم یعنی جو نعمت دینے والا ہے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. کوئی آدمی فرض کرو مخلوق کی مثال لے لو کہ اگر کوئی آدمی روزانہ آپ کو لا کے جو ہے وہ پیسے دے دیا کرے, روزانہ کو آپ کے لیے ہدیے لا رہا ہے, تحفے لا رہا ہے, کھانے پینے کے سامان لا رہا ہے, تو اگر روز اس کی نعمتوں میں تم زندگی گزار رہے ہو, اس کی طرف سے تمہارے لیے اتنی خاطر مدارات ہو رہی ہے, تو اس کی محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کا جب ذکر کرو گے اس کے ذکر میں مزہ آئے گا, اس کو سوچو گے تو اس کی سوچ میں لطف آئے گا کہ میں اپنے منعم اور محسن کا خیال کر رہا ہوں کہ جو میرے لیے اتنی نعمتیں مجھے دیتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ کیا دے گا, وہ بیچارہ تمہیں کیا دے گا, پیسے دے دے گا, کوئی کھانا دے دے گا, کوئی ہدیہ تحفہ دے دے گا, وہ سب چیزیں معمولی نوعیت کی ہیں, پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے. اور جو ذات کے پیدا کرنے سے لے کر مرتے دم تک جس نے تمہیں نعمتوں میں ڈبویا ہوا ہے, اس کی نعمتوں کا جتنا استحضار کرو گے اتنا ہی اس سے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان اور دھیان کر کے اس کا شکر, یہ شکر بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بڑی نعمت ہے, اس شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی انشاءاللہ. ہمارا الٹا حساب یہ ہے کہ سارے نعمتوں میں زندگی گزارتے ہوئے اگر کوئی ایک تکلیف آ جائے یا ایک بات طبیعت کے خلاف ہو جائے, اس کو لے بیٹھتے ہیں اور اس کو لے بیٹھ کر اس کا شکوہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی میں بڑی مشکل میں ہوں. لیکن ہزار ہا نعمتیں جو اللہ تو ہزار ہاں نہیں لاکھوں کروڑوں انگنت ان کی طرف دھیان مل جاتا. ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, سخت گرمی پڑ رہی تھی کراچی میں اور لوگ گرمی سے بلبلائے ہوئے، تو کسی نے حضرت کی مجلس میں یا حضرت آج کل گرمی بڑی سخت ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تمہیں یہ گرمی کی سختی تو یاد رہی، لیکن اس گرمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں اس کی طرف دھیان نہ ہوا. یہ گرمی جو ہے کتنے جراثیم کو مار رہی ہے، کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں، اس گرمی کے نتیجے میں کتنی کھیتیاں پک رہی ہیں، کتنے پھل پک رہے ہیں. یہ گرمی ہی تو ہے جس کے نتیجے میں فصلیں تیار ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھل پکتے ہیں. مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں خاص طور پر جو سخت ترین گرمی کا زمانہ ہوتا ہے، کھجوریں اسی میں پکتی ہیں، اس سخت گرمی کے موسم میں پکتی ہیں. تو گرمی تو بہت شدید ہوتی ہے، لیکن اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات فجر کے وقت میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ لو چل رہی ہے فجر کے وقت میں بھی. لیکن اسی گرمی کے اندر وہ کھجوریں پک رہی ہوتی ہیں جو سارے سال مزے سے کھاتے ہو اور جن کے اوپر بے شمار انسانوں کی معیشت کا دار و مدار ہے. تو فرمایا یہ تو زبان پہ آ گیا کہ گرمی بڑی سخت ہے اور اس کی جو تکلیف پہنچ رہی اس کا بھی ذکر کر دیا، لیکن اس گرمی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں تمہیں عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے والی نگاہ دیتے جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو ہر تکلیف کے اندر بھی، یقیناً ہر تکلیف کے اندر بے شمار مصلحتیں، بے شمار حکمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سوچنے والا دماغ چاہیے، دھیان رکھنے والا دل چاہیے، تو وہ اس نعمتوں کی طرف دھیان کرتا ہے. میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس بات کو بڑے بلیغ انداز میں تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. کیا معنی کہ اگر اس کو سیدھا پڑھ کر دیکھو تو کائنات میں پیش آنے والا کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو مارے کار نعمت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ہم چونکہ الٹا پڑھتے ہیں تو اس واسطے وہی واقعہ ہمارے لیے تکلیف کا اور صدمے کا سبب بن جاتا ہے. یہ بات ارشاد فرمائی تھی حضرت والد رحمت اللہ علیہ نے میرے بڑے مرحوم بھائی کی وفات کے موقع پر، جبکہ حضرت والد صاحب کے بڑے چہیتے صاحبزادے تھے مولانا محمود اشرف صاحب کے والد، اور تقریباً جوانی میں انتقال ہوا، ان کا صدمہ پہنچا ہوا تھا. اس وقت فرمایا کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. الٹا کس طرح پڑھا کہ اچھا خاصے جوان آدمی تھے، 50 سال عمر تھی اور ابھی بیٹوں کی شادی بھی نہیں دیکھی تھی اور انتقال ہو گیا. لیکن فرمایا اس کو سیدھا پڑھو، سیدھا اس طرح پڑھو کہ مرنے کا وقت تو متعین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. ہر انسان گنی ہوئی گھڑیاں لے کر آتا ہے، لہذا وہ تو متعین تھا، لیکن وہ موت جو کہ آنے ہی والی تھی اس کو، اس کے صدمے کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب مہیا فرمائے کہ وہ حج کر کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کیا حج کے نتیجے میں، پھر واپس آ گئے, اپنے والدین سے بھی ملاقات کی. مولانا محمود اشرف صاحب اس زمانے میں مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے, تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی, ان کو خدمت کا بھی موقع مل گیا. آ کر اپنے دوست احباب سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کی دعوت بھی کر لی. تو وقت تو آنا تھا, لیکن اس آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسباب جمع فرمائے کہ اس کے نتیجے میں وہ وقت, اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما لی. تو فرمایا یہ ہے سیدھا پڑھنے کا راستہ, اور ہم ہر واقعے کو الٹا پڑھتے ہیں, اس کے نتیجے میں گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, شکوے پر شکوے کرتے ہیں. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا نعمتیں ہر بڑی تکلیف دہ حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری تو آ گئی, لیکن کتنے تیماردار مجھے میسر ہیں, اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے کہ میں اس کا علاج کر سکوں, مہربان معالج موجود ہے. ان نعمتوں کا تصور کرو تو یہ سیدھا پڑ, اور کہ بھائی اچھا خاصے ہم ٹھیک ٹھاک تندرست تھے, سب کام کر رہے تھے, بیٹھے بیٹھے بیمار پڑ گئے, یہ الٹا پڑ رہا ہے واقعی کو. ارے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی بیماری پیش نہ آئے, لیکن بیماری پیش آنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اسباب دے رکھے ہیں راحت کے, اس تکلیف کو ہلکا کرنے کے. اس کو میں تو اور سن, میرے والد ماجد نے سنایا کرتے تھے کہ حضرت کے استاد تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے بارے میں حضرت والد صاحب کو اطلاع ملی کہ بیمار ہیں, تو عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت کو اس وقت بہت شدید بخار تھا, شدید بخار تھا, تیز بخار, جل رہے تھے بخار. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں, تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے آنکھ صحیح کام کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دل صحیح طرح دھڑک رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بیٹھ بھی سکتا ہوں, البتہ تھوڑا بخار ہو گیا ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دے. تو جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کا پہلے ذکر کیا کہ یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ نعمت میسر ہے, یہ تھوڑی سی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اپنے واقعات کو سیدھا پڑھنے کا عادی بنائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ چلے, اور نعمتوں کا پتہ چلے گا جتنا جتنا اس پر غور کرو گے اتنا ہی اللہ جل جلالہ کی محبت انشاءاللہ پیدا ہوگی. تو نعمتوں کا استحضار, اس پر شکر, اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. صبح سے شام تک نہ جانے کتنے واقعات ہمارے ساتھ گزرتے ہیں جن سے راحت ملتی ہے, بس گزرتے چلے جاتے ہیں, اس سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں, گویا میرا حق تھا مجھے مل گیا. ارے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرو, یہ تو کہو کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ نعمت دیا ہے. نعمتوں کا استحضار عادت ڈالنے سے ہوتا ہے, مشق کرنے سے ہوتا ہے. تو جتنا جتنا یہ استحضار ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ اتنی ہی محبت پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. دوسری بات, اللہ جل جلالہ کی محبت کو دل میں جاگزین کرنے کا دوسرا بہترین مؤثر ترین نسخہ اور طریقہ وہ ہے اللہ والوں کی صحبت. ان کے قریب بیٹھو, ان کے ساتھ رہو, اپنی صحبت کو درست بناؤ, غافل لوگوں کی صحبت سے بچو، ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ جو آخرت سے غافل ہیں اور دنیا ہی ان کی سوچ اور سوچ وچار کا محور ہے، ایسے لوگوں کی صحبت سے بچو بقدر ضرورت، جتنا سابقہ پیش آ جائے وہ آ جائے، لیکن صحبت، ان کے ساتھ بیٹھے رہنا، ان کے ساتھ زندگی گزارنا، اس سے بچو. حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین، نیک ساتھی، وہ ساتھی کہ جس کی فکر آخرت کی طرف زیادہ ہو اور جو عمل صالح ہے کرنے والا ہو، نیک ساتھی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، مشک، حدیث میں آتا ہے مشک بیچنے والا. حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو تین باتوں میں سے ایک بات ضرور حاصل ہوگی، یا تو تمہیں خواہش پیدا ہوگی لاؤ بھائی خرید لوں یہ خوشبو، تو خرید لو گے تو وہ خوشبو تمہاری ہو جائے گی، یا اگر فرض کرو خریدنے کی رائے نہیں، پیسے نہیں یا ارادہ نہیں خریدنے کا، ہو سکتا ہے جب تم وہ تمہارے پاس تم اس کے پاس بیٹھے ہو تو کوئی روئی کا پھایا ہی دے دے تمہیں کہ لگا لو تھوڑا سا، تھوڑی سی خوشبو مل جائے اس سے. اور اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو جتنی دیر بیٹھو گے اتنی دیر تو خوشبو آئے گی، جتنی دیر بیٹھو گے اتنی خوشبو آئے گی تمہیں. تو اس لیے فائدے سے کسی حال بھی خالی نہیں، نیک آدمی کی صحبت سے کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی، کم از کم تھوڑی دیر کے لیے خوشبو آ جائے گی. زیادہ بیٹھو گے زیادہ خوشبو آنے لگے گی، اور زیادہ بیٹھو گے تو وہ خوشبو تمہاری طرف منتقل ہو جائے گی. تو اچھے ہم نشین، نیک ہم نشین کی مثال یہ ہے، اور برا ہم نشین، اللہ بچائے، غافل، غفلت میں رہنے والا، جس کو خدا کی فکر نہیں ہے، رسول کی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی فکر نہیں، ایسے آدمی کی مثال فرمایا ایسی ہے جیسے لوہار کی دھونکنی. اب تو یہاں نظر نہیں آتی، دیہاتوں میں اب بھی ہوتی ہے، لوہار جو لوہے کا کام کرتے ہیں تو ایک بڑی مشق سے ہوتی ہے، وہ اس کو دھونکنی کہتے ہیں، عربی میں کیر کہتے ہیں. تو وہ اس کو کرتا رہتا ہے، اس میں آگ بھی لگتی ہے. فرمایا اگر اس کے پاس بیٹھو گے تو عین امکان ہے کہ کسی وقت اس کی چنگاری تمہارے اوپر آ جائے، تمہارے کپڑے جلا دے، اور بعض اوقات اگر آگ زیادہ بڑھ جائے تمہارے گھر ہی کو جلا کر راکھ کر دے. یہ کبھی اندیشہ ہے؟ لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ ہو، جتنی دیر بیٹھے رہو گے بدبو آتے رہے گا، اس بدبو سے عبادت نہیں. تو ایسے ہی برے ہم نشین اور ایسے ساتھی کی مثال اس شخص کی ہے جو لوہار کے پاس بیٹھا ہو، کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور پہنچے گی، کچھ نہ کچھ اس کا اثر ضرور آئے گا. اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھو گے جس کو آخرت کی فکر ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہے، تو اس کی خصلتیں، اس کی عادتیں، اس کا مزاج، اس کا مذاق تمہاری طرف منتقل ہوگا رفتار. صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک آدمی کی صحبت تمہیں نیک بناتی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے کسی نے ایک مرتبہ اب حضرت کے متعلقین میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت میرا ایک آم کا درخت تھا، اس میں آم کا باغ لگایا تھا، اس میں آم کا بڑا شاندار درخت تھا، آم کڑوا ہو گیا، اب جو اس پہ آم آتے ہیں تو کڑوے آتے ہیں، اچھا خاصا میٹھا ہے، میٹھے درخت کا، میٹھے آموں کا درخت تھا کڑوا ہو گیا۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ کہا کہ جی برابر میں ایک نیم کا درخت تھا، اس کی شاخیں آ کر آم کے درخت کے ساتھ مل گئی تو وہ نیم کی کڑواہٹ جو ہے وہ آم کی طرف منتقل ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ میاں نے تمہیں ایک منظر دکھا دیا بری صحبت کا، کہ بری صحبت جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اس کی کڑواہٹ منتقل ہو جاتی ہے، اور میٹھے پھل کے درخت کو بھی کڑوا بنا دیتی ہے۔ تو اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہاری تفریحات، تمہارے مجلسیں، تمہارا کھیل کود، وہ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دن رات اسی کے ساتھ اس میں بیٹھتے ہو، تو ان کی کرواہٹ تمہارے اندر منتقل ہو جائے۔ تو صحبت کو درست کرنے کی فکر کرو، ایک تو اللہ والوں کی صحبت جتنی ہو سکے ان کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ والے کہاں سے لائیں، اللہ والے کہاں سے لائیں؟ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، فرمایا کہتے ہیں آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی اللہ والے تو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی اور شیخ عبد القادر جیلانی، اور اگر ہمارے قریب میں دیکھو تو حضرت گنگوئی اور حضرت ثانوی وغیرہ، اب کہاں سے لائیں؟ تو حضرت ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے لوگ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، کہ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھے لوگ فنا ہو جائیں دنیا سے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حکم دے دیا جس پر عمل کرنا ممکن ہے۔ لہٰذا یہ آیت بشارت ہے اس بات کی کہ اللہ والے باقی رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ ہاں درجات میں فرق ہوتا ہے، درجات میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی آج آ کے تلاش کرے گا شیخ عبد القادر جیلانی چاہیے مجھے، تو وہ نہیں ملیں گے، اور حضرت حاکم المقت صلی اللہ تعالیٰ سے اس کی مثال یہ دیتے تھے کہ بھائی کوئی شخص کہنے لگے بیمار کہ میں بیمار ہوا تو مجھے تو حکیم اجمل خان ہی چاہیے میرے علاج کے لیے، اور کیونکہ اب جو ہے یہ ایسی خوشبو کے قسم کے حکیم ہیں تو اس واسطے اب میں علاج ان کا نہیں کروں گا۔ کچھ کرے گا ایسا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی حکیم اجمل خان مرحوم نہیں رہے لیکن جیسے کیسے بھی ہیں تو یہی ہیں میرے لیے، تو ان کے پاس آدمی چلے گا۔ تو اس واسطے یہ سمجھنا کہ مجھے وہی جنید الشبلی ہی چاہیے، یہ محض شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور حضرت حکیم المقت صلی اللہ تعالی صدر نے ایک عجیب بات فرمائی ایک موقع پر، فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک اور ولی پیدا فرماتے ہیں۔ وہ دنیا ولی اولیاء سے خالی نہیں ہوتی کبھی۔ تو ہمارے آپ کے لیے، ہمارے آپ کے اصلاح کے لیے الحمدللہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے کہ جس کی صحبت سے فائدہ پہنچے۔ تو صحبت اور اپنے دوستوں کا حلقہ، یہ بھی صحبت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ جو مسلح کے پاس جا کر آدمی بیٹھے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اپنے دوستوں کا حلقہ،
جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جن کے ساتھ کھانا پینا ہو، جن کے ساتھ تفریحات ہو،
جن کے ساتھ آدمی اپنے خوشطبعی کے اوقات گزارے، وہ لوگ بھی ایسے منتخب کیے جائیں جو غفلت میں نہ ہوں۔ میرے والد ماجد قصر اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمتہ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے، ڈپٹی کلیکٹر تھے اپنے زمانے میں۔ اس زمانے ڈپٹی کلیکٹر بڑی چیز ہوا کرتی تھی، بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا انگریزی خان۔ لیکن حضرت کے خدمت میں آ گئے تو دنیا ہی بدل گئی۔ تو حضرت والی صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی بڑے اجل خلا، امرتسر میں ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں اجتماع تھا، حضرت مفتی صاحب بھی تھے، حضرت والد صاحب بھی تھے، حضرت خالہ عزیز حسن مجذوب صاحب بھی تھے، اور حضرت کے اور متعلقین بھی تھے۔ تو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کی کھانے کی، اور اس کے بعد آموں کا موسم تھا، سب نے آم کھائے، اور اس دوران ہنسی مذاق کی بھی باتیں بھی ہوتی رہی، کیونکہ شریعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل ہی خشک ہو کر رہ جائے، تو وہ بھی ہوتی نہیں۔ اور حضرت خواجہ صاحب چونکہ شاعر آدمی تھے تو شعر بھی سناتے رہے، خوب مجلس ہوئی۔ آخر میں حضرت خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ ہم نے کھانا وانا بھی کھایا، باتیں بھی کی، شعر بھی پڑھے سنے، بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی اس پوری مجلس میں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کھانے پینے میں لگ گئے۔ تو فرمایا کہ نہیں، الحمدللہ مجھے اس پورے عرصے میں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں ہوئی، یعنی کھانے کے وقت بھی اور ہنسی مذاق کے وقت میں بھی دل کا کانٹا وہ ایک ہی طرف لگا رہا، دل کا کانٹا اسی طرف، دل کی سوئی اسی طرف تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر شمار کر کے اس کا دل شکر ادا کر رہا تھا، اور یہ احساس تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہے۔ اس احساس کے ساتھ آدمی کھائے گا بھی، پیے گا بھی، باتیں بھی کرے گا، لیکن وہ غفلت کی بات نہیں ہوگی، وہ اللہ جل جلالہ کے ذکر و فکر ہی پر مشتمل ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی یہ عادت ڈال دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کی، اس کے استعدار کی، تو کیسی حالت کیوں نہ ہو لیکن دل کی سوئی کا سوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف رہتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی رہتی ہے۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں سے کیا ہو، جس حالت میں ہوں وہ اسی کی عطا ہے، اسی کی مہربانی ہے، اسی کا کرم ہے، اس کرم کا احساس ہر آن دل پر رہتا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ کسی بھی حال میں ہو انسان لیکن اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کا استحضار رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ذکر، اس کے فکر سے دل آباد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی عطا فرما دے۔ اور بھائی ایک آخری بات، یہ اللہ جل جلالہ کی اللہ جل جلالہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک دعا کو اپنا ورد بنا لو، صبح شام ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا ورد بنائے انسان کا. اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک. پوری دعا سے اس طرح ہے, اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبه عندک. لیکن یہ جملہ اگر چھوٹا سا بھی یاد رہ جائے, اللہم ارزقنی حبک. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہو رٹ رہو اس دعا کی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارزقنی حبک, اللہم ارزقنی حبک. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, ان کی بارگاہ ایسی ہے کہ انشاءاللہ ضرور عطا ہوگی. مانگنے والا چاہیے, اس کی اہمیت محسوس کرنے والا چاہیے, لیکن جب یہ مانگے گا, اور یہ دو باتیں جو میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالی جلالہ کی نعمتوں کا استعذار اور نیک صحبت, اس کے ساتھ یہ مانگتے رہو, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عطا ہوگی. اور جب عطا ہوگی تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی محبت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کوئی بڑی سے بڑی محبت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہر طرح کے گناہوں سے, معافیتوں سے, منکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین, احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا فرما, توفیق عطا فرما. یا اللہ بے حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما, بے ہمت ہے ہمت عطا فرما. یا اللہ ہماری صحبتوں کو بھی درست فرما دے. یا اللہ ہمارے خیالات کی رو کو بھی درست فرما دے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق عطا فرما دے. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی, اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, آفات و سانحات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بہت سے لوگوں نے اپنے مرادوں کے لیے پرچے بھیجے ہیں, یا زبانی طور پر دعا کی درخواست کی ہے. یا اللہ آپ ان سب کی دلی مرادوں سے واقف ہیں, اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے, عافیت کے ساتھ پورا فرما دے. یا اللہ ہم ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو تنگست ہیں ان کی تنگستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتہ. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور کے زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے۔ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے۔ میں صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصرف ہوں، مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جسٹس ریٹائرڈ سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب متصرف ہوں اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤف چکر کی صاحب متصرف ہوں کی خطبات اسلامی مجالس کے راست بیان کی اور دیگر علماء پاکستان کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مسائل یعنی آن لائن دارالکتاب اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔